الحمد لله، الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وكذب به قومك وهو الحق، قل لست عليكم بوكيل، لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكر مع القوم الظالمين. وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون. وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا، وذكر به أن تبصل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع، وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَّا يُؤْخَذْ مِنْهَا أُولَٰئِكَ الَّذِينَ أُبْصِلُوا بِمَا كَسَبُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، امين يا رب العالمين. معزز، الحمدللہ سورۃ الانعام زیر مطالعہ ہے اس سلسلہ وار ترجمہ قرآن میں نشست میں، اور اس کی 65 آیات کا ہم مطالعہ کر چکے ہیں. تسلسل سے یہ بات ہم سمجھتے ہوئے آ رہے ہیں کہ مکی دور کی صورت ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت ہے دین اسلام جو آپ پیش کر رہے ہیں، خاص طور پر کفار مکہ کے سامنے بڑی شد و مد کے ساتھ اس دین اسلام اور قرآن مجید کی تعلیمات کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو جھٹایا جا رہا ہے. اس پر دلائل ہیں کہ جو کہ دیے جا رہے ہیں، ان کے مطالبات کا جو بھی جوابات ہیں وہ دیے جا رہے ہیں، ان کے انکار پر اور ان کی ضد پر جو ہے وہ ان کا رد کیا جا رہا ہے. پچھلی آیتوں میں بھی ہم نے دیکھا تھا اس 8ویں رکوع کی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی صفت قدرت کے ذریعے سے انہیں توحید کی دعوت دی ہے کہ ذرا دیکھو تو صحیح کہ تمہاری حفاظت وہ کون کر رہا ہے اس دنیا کی زندگی میں، اور کون تمہیں خشکی اور تری کے اندھیروں میں نجات دینے والا ہے. اور وہی ذات ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کہ جب بھی تم کسی مشکل میں گرتے ہو تو پکارتے اسی کو، کوئی 360 بتوں میں سے کوئی تمہیں یاد نہیں آتا. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ بات بیان کر کے پھر یہ ہے کہ جو رد کرنے میں کفار مکہ کی طرف سے ایک زج ہو کر یہ بات بھی آتی تھی کہ بھئی ہم تو آپ کی بات مان نہیں رہے، لہٰذا اب اس نہ ماننے پر کہ جو آپ وعید ہمیں دیتے ہیں اللہ کے عذاب کی، تو وہ لے آئیں عذاب. تو پھر پچھلی آیت میں، آیت نمبر 65 میں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تین عذاب کی صورتیں ہیں کہ جو بیان کی، جو پچھلی نشست میں تفصیل سے ہم سمجھ کر آئے کہ اللہ اس بات پر قادر ہے کہ تمہارے اوپر سے عذاب تک پر بھیج دے، تمہارے پاؤں کے نیچے سے عذاب نازل کر دے، یا گروہوں میں تقسیم کر کے ایک کی قوت کا مزہ دوسرے کو چکھا تھا. تو یہ تفصیل پچھلی دفعہ آئی تھی. اب اسی بات کے تسلسل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خاص خطاب کا رخ کرتے ہوئے تسلی ہے کہ جو کہ دی جا رہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. واضح بات ہے کہ یہ وہ دور ہے، مکی دور، کہ وہ قریش مکہ کے جن کے درمیان اللہ کے رسول ظہور نبوت سے پہلے 40 سال کا عرصہ گزار چکے ہیں، لہٰذا وہ اپنے ہی کے جو الصادق والامین کے سرٹیفکیٹ پہلے دے رہے تھے، اب جانی دشمن ہو گئے. تصحیح کا نشانہ بنایا جا رہا ہے اللہ کے رسول کو، آپ کی تعلیمات کو، لہٰذا بڑا دل بچھتا تھا اللہ کے رسول کا، بڑی تکلیف ہوتی تھی اللہ کے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم. غم سے آپ دوچار ہوتے تھے۔ تو اب اس کیفیت میں اللہ سبحانہ وتعالی اپنی آیات کے ذریعے سے آپ کو تسلی دے رہا ہے اور زخموں پر مرہم ہے کہ جو کہ رکھے جا رہے ہیں۔ فرمایا جا رہا ہے کہ وَقَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی قوم نے تو اس کو جھٹلایا تھا۔ اب یہاں بِهِ کی ضمیر جو ہے، ہی کی ضمیر، یہ موضوع کے تسلسل میں، کیونکہ وہ عذاب مانگ رہے تھے تو تین طرح کے عذاب کی صورتیں ہیں کہ جو کہ رکھی گئیں، لیکن یہ ہے کہ اسی تسلسل میں اگر بات کی جائے تو یہ ضمیر جو ہے وہی کی یہ لوٹتی ہے عذاب کی طرف، کہ اللہ کے رسول آپ کی قوم نے تو اس عذاب کو جھٹلا دیا، یہ اس کا یقین نہیں کر رہے، انہیں یقین نہیں ہے کہ کوئی ذات ہے کہ جو کہ ان پر عذاب نازل کرنے کے حوالے سے کل اختیار وہ رکھتی ہے۔ تو یہ بھی ایک بات ہے کہ جو کہ اس میں ہی کی ضمیر میں وہ عذاب کی طرف بھی جا سکتی ہے۔ اسی طرح سے وہ جھٹلا رہے تھے آپ کی رسالت کو بھی، یعنی نبی آپ کی رسالت کو، آپ کی شخصیت کو بھی اب یہ جھٹلا چکے ہیں، یہ بات بھی اس میں شامل ہے۔ اور یہ ہی کی ضمیر جو ہے اللہ کے کلام یعنی قرآن مجید جو نازل ہوا اللہ کے رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم، اور جس کو بنیاد بنا کر آپ دعوت رکھ رہے تھے، اور سب سے بڑا جو معجزہ ہے اللہ کے رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم یہ قرآن ہے، لہٰذا یہ ہی کی ضمیر یہ قرآن کی طرف بھی لوٹ سکتی ہے کہ اللہ کے رسول آپ کی قوم نے اس قرآن کو جو ہے وہ جھٹلا دیا، وہ الحق، جبکہ یہ قرآن جو ہے وہ برحق ہے، حق پر مبنی ہے۔ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس دور میں مبعوث کیے گئے عرب خاص طور پر، تو یہ وہ عرب تھے کہ جو فصاحت و بلاغت کے جو ہے وہ شاہ سوار تھے، یعنی فصاحت اور بلاغت اسی طرح سے، یعنی بڑے بڑے شعرا تھے کہ جو کہ ان کے درمیان تھے۔ لہٰذا قرآن مجید کے آنے سے، قرآن مجید کو بنیاد بنا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی چیلنج کیا ان کو۔ وہ چیلنج کا تذکرہ قرآن مجید میں مختلف مقامات پر آتا ہے، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے سامنے یہ چیلنج رکھا کہ بھئی اس قرآن کی مثل لے آؤ، اگر تمہیں اس قرآن میں شک ہے اور یہ ہے کہ تم اس کو تسلیم نہیں کر رہے اور کہتے ہو کہ یہ گڑھ لیا گیا ہے محمد کی طرف سے صلی اللہ علیہ وسلم، معاذ اللہ، تو تم اس قرآن کی مثل لے آؤ۔ پھر اس چیلنج کو کم کیا گیا کہ اگر پورے قرآن کی مثل نہیں لا سکتے تو چلو 10 صورتیں ہی اس کی مثل بنا کے دکھا دیں۔ پھر اس چیلنج کو مزید کم کیا گیا اور سورہ بقرہ میں ہم پڑھ کر آئے کہ بھئی وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ بھئی دیکھو، اگر تمہیں اس قرآن میں کوئی شک ہے، یعنی تمہارے عقلوں میں کوئی فطور ہے، قرآن میں تو کوئی شک نہیں، لا ریب فی، یعنی یہ تو بغیر شکوک و شبہ سے بالکل پاک کتاب ہے، لیکن اگر تمہاری عقلوں میں کوئی فطور آ گیا، تمہیں کوئی شک ہے اس کلام کے متعلق کہ جو ہم اپنے بندے پہ نازل کر رہے ہیں، تو بھی اس قرآن کی مثل کوئی ایک سورت بنا کے دکھا دے۔ اور قرآن کی ایک سورت، سب سے چھوٹی سورت، وہ تین آیات پر مشتمل ہے، لہٰذا اس کی مثل کوئی بنا کے دکھا دے۔ اور تم اکیلے کام نہیں کرو، بلکہ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللہ، اللہ کے مقابلے میں تم اپنے مددگاروں کو بھی جمع کر لو، ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے دعوے اور وعدے میں سچے ہو۔ لہٰذا یہ وہ چیلنج ہے کہ جو ابتدا سے اور آج تک یہ چیلنج برقرار ہے، کسی کی ہمت نہیں ہوئی، حالانکہ اس چیلنج کے مقابلے کا پورا ایک ان کے پاس مواد بھی موجود تھا فصاحت و بلاغت کے شاکات سے، لیکن قرآن مجید کی جو فصاحت ہے اور بلاغت ہے اور اس کے کلام کی جو نظم ہے اور بندش ہے، لہٰذا اس نے تو اچھے اچھے یہ فصاحت و بلاغت کے جو پہاڑ تھے ان کو ریزہ ریزہ کر دیا۔ بالکل، جو بڑے بڑے شعرا تھے، وہ بھی ہم نے واقعہ سمجھا انہیں محافل میں کہ حضرت لبید رضی اللہ تعالیٰ کہ جب یہ قرآن نازل ہو رہا تھا، اس زمانے میں عرب میں سالانہ کچھ تقریبات ہوتی تھیں اور پوئٹ آف دا ایئر کسی کو قرار دیا جاتا تھا، تو حضرت لبید جو ہیں وہ رضی اللہ تعالیٰ اس سال جو ہے وہ پوئٹ آف دا ایئر قرار پائے، سب سے بڑے شاعر۔ لوگوں نے دیکھا کہ جب یہ قرآن کی دعوت پہنچی ہے تو حضرت لبید نے اشعار کہنا چھوڑ دیے، تو پوچھا کہ حضرت لبید آپ تو بڑے شاعر، پوئٹ آف دا ایئر، اور آپ نے یعنی اشعار چھوڑ دیے کہنا، تو ان کے بڑے پیارے الفاظ ہیں، اباد القرآن، کیا میں اب قرآن کے بعد اپنا کوئی کلام پیش کروں؟ تو بڑے بڑے شعرا کیا، فصاحت و بلاغت کے پہاڑ کیا، سب ریزہ ریزہ ہو گئے قرآن کے مقابلے۔
اور یہ قرآن ہی ہے کہ جس کو کہا گیا وَهُوَ الحق، یہ حق ہے، بالکل حق پر مبنی کتاب ہے. لہٰذا یہ ہے کہ اب امتوں کے جو بھی زوال اور عروج ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث بھی ذہن میں لے آئیں، 1400 سال پہلے مسلم کی جو روایت ہے کہ اب یہ عروج و زوال امتوں کے وہ اب اس کتاب کے ساتھ منسلک، ایسی برحق کتاب ہے. فیصلہ کن، ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به اخرین، بے شک اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ بے شک اللہ تعالیٰ اس قرآن کو تھامنے کی بدولت، یعنی قوموں کو عروج عطا فرمایا، اور ویضع به اخرین، اور ترک کر دینے کی بدولت قوموں کو نیست و نابود کر دے گا، بالکل رسوا کر دے گا، زوال پذیر کر دے گا. تو آج ہماری جو ذلت اور محتاجی ہے، نہ 3 میں نہ 13 میں، کوئی منہ نہیں ہمارا پوری دنیا میں، ہم اپنے قوانین نہیں بنا سکتے، اس کی وجہ کیا ہے؟ قرآن کو ترک کر دے. وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، تم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ وجہ ہے کہ جو کہ یہاں بیان کی جا رہی ہے کہ یہ تو اب امتوں کے عروج و زوال اب اس سے منسلک ہیں، اور یہ دنیا کا عروج و زوال تو بہت عارضی ہے، وہ بھی قرآن سے منسلک. جو قرآن کو تھامے گا، اس سے تمسک اختیار کرے گا، اللہ تعالیٰ ان کو عروج عطا فرما دیں گے، چاہے وہ فرد ہو، چاہے وہ بحثیت مجموعی کوئی قوم ہو یا امت ہو، قرآن سے تمسک ضروری ہو تو عروج پائے گا. قرآن سے جو ہے وہ تعلق ختم کریں گے تو چاہے وہ فرد ہو چاہے اجتماعیت ہو، وہ بالکل تباہ برباد ہو جائے گی، جس طرح سے اس وقت پورے گلوب پر حال ہے. لیکن ہم اس کے باوجود سمجھتے ہیں کہ دنیا کا عروج و زوال تو بہت عارضی ہے، کیونکہ دنیا عارضی ہے، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی کون سی ہے؟ وہ آخرت ہے. اور آخرت کا بھی کامیابی اور ناکامی وہ بھی کس کے ساتھ منسلک کر دی؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، وہ بھی اسی قرآن کے ساتھ کر دی. وہ بھی مسلم کی روایت ہے کہ القرآن حجت لک او علی، یہ قرآن تمہارے یا تو حق میں گواہ ہوگا یا تمہارے خلاف گواہ ہوگا. یہ قرآن تمہارے حق میں گواہی کب دے گا؟ یہ روز قیامت، کہ جب تم اس کے حقوق ادا کرو گے، اس کو سمجھو گے، اس پر کامل ایمان رکھو گے، اس کی تعلیمات پر عمل کرو گے، تعلیمات کو دوسروں تک پہنچاؤ گے، اس کے احکامات کی تنفیذ کرو گے، تو یہ تمہارے حق میں گواہ کے طور پر آ جائے گا. لیکن اگر اس کے حقوق ادا نہیں کیے تو یہ تمہارے خلاف جو ہے اس کی گواہی پڑے گی روز قیامت، اور تم بچو گے نہیں. لہذا یہ ہے کہ اے نبی، آپ کی قوم تو اس قرآن کو جھٹلا رہی، وہو الحق، جبکہ یہ حق ہے، یہ فیصلہ کن کلام ہے، هو الفصل لیس بالحظ، یہ فیصلہ کن کلام ہے، کوئی لایانی بات نہیں. آج ہم نے اپنے طرز عمل سے بھی، جو کہ ہم قرآن کے ماننے والے، لیکن یہ ہے کہ ہمارا طرز عمل یہ ہے کہ ہم قرآن کو مان رہے ہیں لیکن اس کی ایک نہیں مان کے دیکھ، کسی گوشے میں ہمیں قرآن نظر نہیں آتی الا ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن کی طرف رجوع کی توفیق نصیب فرمائے. ہماری ذلت اور محتاجی سے نکلنے کا واحد راستہ یہ قرآن سے تعلق قائم کرنا ہے. فرمایا کہ وہو الحق، یہ تو حق پر مبنی ہے، فیصلہ کن کلام ہے. قل لست علیکم بوکیل، اے نبی آپ ان سے فرمائیے کہ میں تم پر کوئی وکیل نہیں ہوں، کوئی داروغہ نہیں، یعنی تم جو بھی جو ہے وہ غداریاں کرتے رہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات سے انکار کرتے رہو، اور یہ ہے کہ یہ سمجھتے رہو کہ ہم کسی بنیاد پر ہیں، تو بہرحال یہ ہے کہ میں تم پر کوئی داروغہ نہیں ہوں، جو کرنا ہے کرو، حق بات میں نے تمہارے سامنے رکھ دی ہے. اب میری یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ میں تمہارا ہاتھ پکڑ کے زبردستی جو ہے وہ اللہ کے دین کی طرف لے آؤں. لہٰذا یہ یعنی نیکی اور بدی کا شعور تو بلٹ ان کر دیا اللہ تعالیٰ نے تمہارے اندر، اب تم حق کو پہچانو تو تمہارا فائدہ ہے، حق کو ٹھکراؤ گے پہچاننے کے باوجود تو پھر تم اپنے نقصان کرو گے، میں تم پر کوئی داروغہ نہیں. یہ بہت ہی یعنی اہم تعلیم ہے، خاص طور پر دائی دین کے لیے، جو بھی دین کی دعوت لے کے اٹھتے ہیں، قرآن کے دائی ہوتے ہیں. لہٰذا یہ ہے کہ بعض دفعہ یہ مایوسی چھا جاتی ہے کہ جب کوئی قرآن کی طرف نہ آ رہا ہو، دین کی طرف نہ آ رہا ہو. لہٰذا اصل اہمیت کیا ہے کہ بھائی کام جو ہے وہ پہنچا دینا ہے دائی کا، باقی ماننا نہ ماننا یہ اس کے سپرد ہے، وہ جانے پھر اللہ جانے. اصل چیز یہ ہے کہ یعنی حکمت کے ساتھ اور یعنی ایک انسانی ہمدردی کے ناطے اللہ کا کلام پہنچا دیا ہے. لکل نبع مستقر، ہر خبر کے لیے ایک ٹھکانہ ہے. بہت دو دو چار کی طرح باز ہے، کفار مکہ کے کان کھل لیے گئے کہ تم عذاب مانگ رہے ہو، عذاب میں جلدی کر رہے ہو ہمارے رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم، تو بھائی پچھلی آیتوں میں وہ بات آ گئی کہ اللہ کے رسول سے کہلوا دیا گیا کہ بھائی میرا تو اس میں کوئی اختیار نہیں ہے، یہ اختیار عذاب دینے کا وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہے. یہاں پر فرمایا گیا کہ بھئی ہر خبر کے لیے ایک ٹھکانہ ہے، یعنی عذاب آئے گا اپنے وقت پر آئے گا، جب اللہ چاہے گا عذاب نازل کرے گا۔ یہ جو اس وقت عذاب کا نہ آنا ہے، یہ اللہ کی ڈھیل ہے تمہارے لیے اور یہ رحمت ہے اس کی طرف سے۔ قرآن مجید میں ہم پڑھتے ہیں کہ اگر تو انسانوں کی برائیوں پر اللہ تعالیٰ فوراً اپنے بندوں کو پکڑنا شروع کر دے تو کوئی زمین میں چلنے پھرنے والا نہ چھوڑے، اگر فوراً جو ہے وہ پکڑ شروع ہو جائے اللہ کی طرف سے۔ یعنی ہم جھوٹ بولتے ہیں، فوراً منہ پہ کوئی چھالے ہمیں نظر نہیں آتے، چوری کرتے ہیں ہاتھ شل نہیں ہوتے، فالج نہیں ہوتا، تو یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی طرف سے ڈھیل ہے اپنے بندے کے لیے کہ وقت دیا جائے کہ وہ سوچ لے، سمجھ لے۔ موت سے پہلے پہلے وقت ہے سدھرنے کا، اپنے گناہوں پر توبہ کرنے کا، کر لی جائے تو یہ نجات ہو جائے گی، دنیا بن جائے گی، آخرت بھی بن جائے گی۔ لیکن یہ ہے کہ اس مہلت کا اگر غلط فائدہ اٹھایا اور گناہوں میں جری ہو جائے کہ بھائی کچھ ہو ہی نہیں رہا، لہٰذا یہ ہے کہ پھر یہ افسوسناک صورتحال ہے۔ تو یہاں پر فرمایا جا رہا ہے کہ میں تم پر کوئی داروغہ نہیں ہوں، ہر خبر اس کے لیے ایک ٹھکانہ ہے، ایک وقت ہے کہ جو کہ اس کا تعین اللہ کی طرف سے ہے۔ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، پس تم عنقریب جان لو گے تمہاری جو بھی یہ ضد ہے، عناد ہے اور دشمنی ہے، اس کے کیا نتائج نکلنے والے ہیں۔ اور پھر یہ کیونکہ مکی صورت ہے، لہذا ہجرت ہوتی ہے مدینے میں اور 2 سال کے بعد غزوہ بدر ہوتا ہے، اور 313 اہل ایمان 1000 کے لشکر سے ٹکراتے ہیں اور 1000 کے لشکر کو نیست و نابود کرتے ہیں، شکست سے دوچار کرتے ہیں، ہزیمت سے دوچار کرتے ہیں۔ وہ جو دھاگ بیٹھی ہوئی تھی عرب قریش مکہ کی پورے عرب پر، وہ بالکل یعنی مٹی میں مل جاتی ہے۔ اسٹانڈنگ وکٹری ہے کہ جو کہ حاصل ہوتی ہے مسلمانوں کی، 313 مٹھی بھر۔ لہٰذا یہ ہے کہ عنقریب تم جان لو گے یہ عذاب کا کوڑا تم پہ پھر برسنے والا ہے۔ یہ پہلے سے وارن ہے کہ جو کہ مکی دور میں وہ کر دیا گیا کفار مکہ کو خاص طور پر۔ اب اس کے بعد یہ جو آیت نمبر 68 اس میں بڑا ایک اہم یعنی حکم ہے کہ جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ دے رہا ہے مجھے اور آپ کو، یعنی غیرت ایمانی کا تقاضا کیا ہونا چاہیے۔ ایک بندہ مومن کا طرز عمل ایسی محافل میں کہ جہاں دین کے احکامات ٹوٹ رہے ہیں، دین کا جو ہے وہ مذاق اڑایا جا رہا ہو کسی بھی صورت میں، تو غیرت ایمانی کا تقاضا کیا ہونا چاہیے؟ ذرا اس آیت کو دیکھیں اور اپنا جائزہ ہے کہ جو کہ ہمیں لینے کی ضرورت ہے۔ مکی دور ہے، یہ پہلا حکم ہے کہ جو کہ یہاں پر آیا، اصل حکم مکی دور میں سورۃ الانام میں، اور پھر یہی حکم مدنی دور میں سورۃ النساء کی آیت نمبر 140 میں بھی آیا، دوبارہ سے ریکال کرایا گیا مدنی دور میں جا کے۔ کیا حکم ہے جی؟ فرمایا کہ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا، خطاب تو ہے اللہ کے رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن آپ کے ذریعے سے یعنی تمام اہل ایمان کو یہ حکم ہے کہ جو کہ دیا جا رہا ہے کہ جب بھی اے نبی آپ دیکھیں، الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا، ان لوگوں کو کہ جو ہماری آیتوں میں اعتراض کرتے ہیں، نکتہ چینی کرتے ہیں، بال کی کھال نکالتے ہیں، ہیئر اسپلٹنگ کرتے ہیں، جھگڑتے ہیں ہماری آیتوں میں، ضد اور اناد کی کیفیت ہے کہ جو اختیار کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، یہ سارے موضوع ہیں یا معنی ہیں کہ جو یفوز، حاضر یفوزو کے اصل معنی ہوتے ہیں داخل ہو جانا، گھس جانا، یعنی گھستے ہیں ہماری آیتوں میں، یعنی برائیاں اس میں نکالتے ہیں، مذاق اس کا بناتے ہیں۔ فعارض انہم، یعنی بھی آپ ان سے کنارہ کش ہو جائیں، ایسی محفل سے آپ بالکل ڈیٹیچ ہو جائیں، ہٹ جائیں۔ حتیٰ یخوضوا فی حدیث غیر، یہاں تک کہ وہ کسی اور دیگر باتوں میں مشغول ہو جائیں، لیکن ایسی محفل کہ جس میں اللہ کی آیات کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، اعتراض کیے جا رہے ہوں، اس کو کوئی ویٹج نہیں دی جا رہی، اللہ کے احکامات کو دھڑلے سے پامال کیا جا رہا، تو ایسی محفل کا حصہ ایک بندہ مومن ہرگز نہیں بن سکتا۔ سورۃ النساء آیت نمبر 140 مدنی دور ہے، اسی آیت کا حوالہ دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے وہاں پر کیا فرما رہے ہیں کہ جب بھی آپ سنیں کہ اللہ کی آیات کے بارے میں جو ہے وہ کوئی اعتراض کر رہا ہے، یعنی او یغفر بها ویغفر بها ویستہزأ بها، کہ جب بھی آپ یہ دیکھیں کہ کسی محفل میں اللہ کی آیات کا کفر کیا جا رہا ہے یا اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، تو ایسی محفل میں آپ ہرگز نہ بیٹھیں، انکم اذا مثلہم، اور اگر آپ بیٹھے رہے تو آپ انہی کی طرح ہو جاؤ گے. یعنی وہاں تو خطاب مسلمانوں سے کہ اگر تم ایسی محفل کا حصہ بنے تو تم پھر انہی میں شمار ہو. تو یہ ہے اصل میں خطرناک بات. آج اب اس آیت کو دیکھ کر ذرا غور کریں کہ آس پاس اپنے ماحول میں اگر جائزہ لیں, اپنے خاندان میں جو ہے وہ کیفیات دیکھیں, کوئی بھی ایسے گیدرنگ کی جس میں اللہ کی آیات کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. میں تو بہت ہی پن پوائنٹ کر کے بات اگر رکھوں تو خاص طور پر شادی بیاہ کا جو بھی موقع ہوتا ہے, یعنی جس میں اچھے اچھے بھلے دیندار لوگ جو ہیں وہ دین کی تعلیمات کا جو ہے وہ مذاق بن جاتے ہیں, اڑاتے ہیں, اس کا حصہ بن جاتے ہیں. یعنی گھروں میں کوئی شادی بیاہ کی تقریب آتی ہے تو کس طرح سے مخلوط محفل ہے جی, محرم نہ محرم کی کوئی تمیز نہیں, سب جو ہے وہ ایک ہی پنڈال میں سب جمع ہے, دھڑلے کے ساتھ سورۃ الاحزاب سورۃ النور کے احکامات کا مذاق اڑایا جا رہا ہوتا ہے دھڑلے سے. حالانکہ شریعت میں مخلوط محفل کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے, مکس گیدرنگ کا کوئی تصور نہیں, لیکن یہ ہے کہ حیا نام تھا جس کا گئی تیمور کے گھر سے, غیرت نام کی جو کوئی شے نہیں نظر آتی, نہ محرموں کو جو ہے وہ دیکھا جا رہا ہوتا ہے, کچھ گپیاں جو ہے وہ چل رہی ہوتی ہیں, گلے جو ہے وہ لگ رہے ہوتے ہیں, ہاتھ ملائے جا رہے ہوتے ہیں, فوٹوگرافی ہے کہ جو کہ ہو رہی ہوتی ہے, کیمرے سے جو ہے وہ پوری پوری ویڈیوز بنائے جا رہی ہوتی ہیں, اور ماتھے پر کوئی بل نہیں ہوتا. پھر ایون مہندی میں مائیوں وغیرہ میں یہ وہ تقریبات ہیں کہ جو غیر اسلامی, اس میں غیر اسلامی کام مزید, یعنی گناہ در گناہ کی کیفیت کہ ہماری ہی بچیاں ہماری ہی بیٹیاں وہ نامحرموں کے سامنے جو ہے وہ ڈانڈیے ڈال رہی ہوتی, تھرک رہی ہوتی ہیں, ڈانس کر چل رہے ہیں جی. یہ کیفیات ہمارے معاشرے میں ہیں کہ نہیں ہے, کوئی خلا کی بات تو نہیں. آس پاس آپ گردنیں گھمائیں تو دیکھیں تو یہ ساری چیزیں, کنسرٹس ہو رہے ہیں, میوزیکل پارٹیز ہیں کہ جو کہ ہو رہی ہیں, ڈانس پارٹیز جو ہے وہ ہو رہی ہیں, فائر ورکس ہیں کہ جو کہ ہو رہے ہیں. اب یہ وہ محافل ہیں کہ جس میں اللہ کا حکم ان جنرل یہ ہے کہ کوئی اس طرح کی محفل کی جس میں اللہ کی آیات کا مذاق اڑایا جا رہا ہو ہرگز اس کا حصہ نہیں بننا. سوشل بائیکاٹ ہے کہ جو کہ ایسی محافل کا وہ ہونا چاہیے, اور حکم یہ ہے کہ ایک تو حصہ نہ بنے. وَإِمَّا يُنسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. اور نبی اگر تو شیطان بھلا دے, یعنی بھول سے جو ہے وہ اس محفل میں چلے جائیں یا اس کا کوئی حصہ بن جائیں, بھول جائیں اٹھنا, اس محفل کا بائیکاٹ کرنا, تو فلا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى, تو یاد آنے کے بعد جیسے یاد آ جائے کہ ارے یہ تو میں غلط کر رہا ہوں, اس محفل کا میں حصہ بناؤں کہ جہاں اللہ کی آیات کا مذاق اڑایا جا رہا, اللہ کے احکامات کی جو ہے وہ تعمیل نہیں ہو رہی, تو یاد آنے کے بعد جو ہے وہ آپ ہرگز جو ہے وہ وہاں نہ بیٹھے. مال قوم الظالمین, ایسے ظالم لوگوں کے ساتھ کہ جو ظلم کرتے ہیں اللہ کی آیات کے ساتھ. مجھے بتائیے کہ ایک ظلم تو ہے کہ جو کافر کر رہا ہے, قرآن کو نہیں مان رہا, اللہ کے رسول کو نہیں مان رہا, بڑے جو ہے وہ ہم جوش میں آ جاتے ہیں کہ جب کوئی گستاخی کرتا ہے اللہ کے رسول کی شان میں, ہمارا ایمان جاگ جاتا ہے, جاگنا بھی چاہیے, اللہ کے رسول کی شان میں کوئی گستاخی کرے ایمان کا تقاضا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن مجھے یہ بتائیے کہ ایک کافر گستاخی کر رہا ہے اس انداز سے کہ جس پر ہم غصے ہو رہے ہیں, لیکن ایک مسلمان کے جو امتی کہلاتا ہے اللہ کے رسول کا ماننے والا ہے صلی اللہ علیہ وسلم, جب وہ اللہ کے رسول کی تعلیمات کو پامال کرے شادی بیاہ کے موقع پر, اللہ کے رسول فرمائے کہ اس شادی میں برکت ہوتی ہے کہ جس میں کم سے کم خرچ ہو, لیکن ہم جو ہے وہ حرام خوریوں میں اور یہ ہے کہ بیجا رسومات میں لاکھوں روپیہ لٹا رہے ہوں, اللہ کو اللہ کے رسول کو ناراض کر رہے ہوں, تو یہ گستاخی نہیں. ہمیں چہرہ ہم رکھیں ایک کافر کی طرح, یعنی اللہ کے رسول کا چہرہ کہ جو داڑھی مبارک سے سجا ہو, اور ہم جو ہے وہ کافروں کا حلیہ جو ہے وہ بنا کے گھوم رہے ہوں, اور ہمیں پسند جو ہے وہ کلین شیف لوگ ہو, تو مجھے بتائیے کہ کیا یہ گستاخی نہیں ہے اللہ کے رسول کی شان صلی اللہ علیہ وسلم؟ کہاں گئی وہ محبت؟ تو یہ ہے اصل میں کہ جو کہ ان آیات کو آئینے کے طور پر رکھنا چاہیے, ارد گرد دیکھیں کہیں کوئی, یعنی آج تو روٹین یہ ہے کہ کوئی شادی بیاہ کی تقریب میں اگر کوئی باپردہ لوگ چلے بھی گئے غلطی سے, پہلے تو تحقیق کر لی جائے کہ بھئی کوئی مکس گیدرنگ کا تصور تو نہیں ہے, لہٰذا پھر معذرت کر لی جائے خوبی کے ساتھ. لیکن یہ ہے کہ اگر وہاں پہنچ کے پتہ چلے کہ بھئی یہ تو مکس گیدرنگ ہے, لہٰذا اب ایسا نہ ہو کہ وہ کہیں جی صاحب خانہ کہ بھئی آئیے آئیے ہم آپ کو ایک الگ سے کمرے میں بٹھا دیتے ہیں, اس کا حصہ نہ بنے لیکن ہم آپ کو الگ کمرہ دے دیتے ہیں. بھئی یہ تو اور پروموٹ کرنے والی بات ہے کہ باہر جو ہے وہ شیطان ننگا ناچ ناچ رہا ہے, اور میں ایک کونے میں بند ہو کے جو ہے وہ آپ کی تقریب میں شامل ہو جاؤں، کہ بھائی کھانا تو چھوڑ نہیں سکتے آپ، ولیمے میں آئے ہیں. مطلب یہ ہے کہ یہ کون سی تک ہے کہ آپ ایک بند کمرے میں اور باہر ننگا ناچ وہ ناچتے رہے شیطان، اور وہ بےحودگی بے حیائی چلتی رہے ساری چیزیں، اور آپ جو ہے وہ ایک بند کمرے میں کھانا کھا کے جو ہے وہ آ جائیں کہ بھائی میں تو اس کا حصہ نہیں بنا. مطلب یہ ہے کہ آپ نے تو بس اس محفل کو ایکسیپٹ کر لیا نا، یعنی آپ اس میں خوش شامل نہیں ہوئے، بلکہ یہاں تو آگے احکامات کیا آ رہے ہیں. فرمایا کہ وما علی الذین یتقون من حسابہم من شیء، اور ان لوگوں پر کہ جو تقویٰ کی روی اختیار کرتے ہیں، لہذا جو بھی بدعمال ہیں ان کے حساب میں سے تقویٰ گزاروں پر کچھ نہیں. اگر تو وہ حرام خوریاں کر رہے ہیں، بدکاریاں کر رہے ہیں، نافرمانیاں کر رہے ہیں، تو ان کا وبال انہی پر آئے گا. کہ لیکن جو اس نشست سے بچ گئے ان پر کوئی ان کا وبال نہیں آئے، کوئی حساب ان پر نہیں. ولیکن ذکرا، لیکن نصیحت اور یاد دہانی ہے کہ جو کہ باقی رہے. کبھی اکیلے میں ان کو سمجھائیں، کبھی اسی جگہ پر آپ اس منکر کو دیکھیں. تو یہ تو یعنی فرض کے درجے پر کیفیت ہے کہ تین درجوں پر اللہ کے رسول فرماتے ہیں کسی برائی کو دیکھا جائے تو تین درجوں پر اسے کوشش کی جائے روکنے کی. مسلم کی وہ روایت کئی دفعہ ہمارے سامنے آئی، من را منکم منکرن فلیغیرہ بیدہ، جو کسی برائی کو دیکھے اسے چاہیے کہ اسے ہاتھ سے روک دے. اگر قوت ہے، طاقت ہے تو ہاتھ سے روکے، کوئی اختیار ہے ہاتھ سے روکے. کوئی سربراہ خاندان ہے، سربراہ خاندان ہے اسے سربراہ بننا چاہیے. کوئی اگر کوئی ایسا کام ہو رہا ہے اس کے خاندان میں یا گھر میں تو اسے پاور کے ساتھ روکنا چاہیے. فَإِلَّمْ يَسْتَتِ فَبِلِسَانِ، اگر یہ طاقت نہیں ہے تو کم از کم اس برائی کو دیکھ کر برا تو کہو، زبان تو کھولو کہ یہ غلط ہو رہا ہے. بھائی یہ چیز جو ہے وہ اللہ کو ناراض کرنے والی ہے، اللہ کے رسول کی تعلیمات کو پامال کرنے والی ہے کہ آپ مکس گیدرنگ کر رہے ہیں، فائر ورکس کر رہے ہیں، میوزک چل رہا ہے، اور میوزک میں جو ہے وہ دیندار لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے. بھائی بغیر کھائے تو آپ جا نہیں سکتے. انا للہ و انا الیہ راجعون، میوزک چل رہا ہے، اللہ کے احکامات توڑے جا رہے ہیں، اس محفل کا حصہ بنے لگے، کھا کے جو ہے وہ جائیں گے. ورن بجائے اس کے کہ یعنی منکر کو کہا جائے کہ یہ منکر ہے، اس کو بند کیا جائے، یہ مکس گیدرنگ جو ہے وہ اس کا ہم حصہ نہیں بن سکتے. یعنی خوش اسلوبی کے ساتھ، یہ نہیں کہ وہاں جھگڑنا شروع کر دیں، خوش اسلوبی کے ساتھ اکیلے میں ان کو سمجھائیں کہ بھائی میں معذرت چاہتا ہوں، میں اس محفل کا حصہ نہیں بن سکتا، اللہ کے احکامات ہیں، اس کو جو ہے وہ ہمیں خیال کرنا چاہیے، میں اس نافرمانی میں شامل نہیں ہو سکتا. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ غیرت ایمانی کا تقاضا ہے کہ وہاں سے اڑ جایا جائے، تاکہ پتہ چلے کہ یہ دین کوئی اتنا بے وقت نہیں ہے کہ جب چاہے اس کو جو ہے وہ پامال کر دیا جائے، جب چاہے کوئی بھی اٹھ کے جو ہے وہ اللہ کے احکامات کو پاؤں تلے روند دے. غیرت ایمانی کا تقاضا ہے. تو فرمایا کہ ان پر کہ جو تقویٰ کی روی اختیار کرتے ہیں، بدعمال جو بھی کام کر رہے ہیں بدعمالیاں، ان کے حساب میں سے ان پر کچھ حصہ نہیں آئے گا. ولیکن ذکرا، لیکن یہ کہ ذکر، یاد دہانی، تذکیر، نصیحت کرنا اکیلے میں، کبھی موقع ملے کسی اجتماعیت میں، یہ کام ہے کہ جو کہ کرنا ہے. لعلہم یتقون، کہ تاکہ جو بدعمالیاں کر رہے ہیں، اللہ کی نافرمانیاں کر رہے ہیں، شاید کہ وہ اس نصیحت سے تقویٰ کی روی اختیار کر لیں، اس بدعملی سے جو ہے وہ بچ جائیں. اگلی آیت بھی بڑی اہم ہے، آیت نمبر 70، فرمایا جا رہا ہے کہ وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا، اے نبی آپ چھوڑیے ان لوگوں کو کہ جو یعنی اپنے دین کو کھیل تماشا بناتے ہیں. ایک ترجمہ تو اس کا یہ ہے کہ دینہم لعبم ولہوا، کہ جو یعنی ان لوگوں کو چھوڑیے کہ جو اپنے دین کو کھیل تماشا بناتے ہیں. کیا مطلب دین کو کھیل تماشا بنانا؟ بھائی رمضان مبارک میں یعنی یہ جو ٹرانسمیشن آتی ہے، رمضان ٹرانسمیشن، ٹھیک ہے جی، اور ٹی وی لگا ہوا ہے جی، ساری فیملی جو ہے وہ جیسی روزہ افطار کیا، پتہ نہیں وہ تراویاں پڑھ کے آ گئے تو پھر سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، اور کیا چل رہا ہے جی، یعنی فنکار اور فنکار آئے ہیں کہ جو کہ دین سکھا رہے ہیں، اور اسی میں جو ہے وہ کھیل تماشے بھی لگے ہوئے، یعنی گفٹس بھی ہیں کہ جو کہ رکھے جا رہے ہیں، پھینک پھینک کر جو ہے وہ بے عزتی کر کے دیے جا رہے ہیں. رمضان ٹرانسمیشن، یعنی اتنے مبارک ساتوں میں دین سیکھا جا رہا ہے تو فنکار فنکاراؤں سے کھلواڑ بنایا گیا، اور یہ ہے کہ وقت کا ضیاع ہے کہ جو کہ کیا جا رہا ہے. یعنی قرآن کا مہینہ قرآن سے تمسک نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ اب وہ دین سیکھ رہے ہیں فنکاراؤں سے، فنکاروں سے. عجیب تماشا، ترفا تماشا، دین ہی کو جو ہے وہ کھیل تماشا بنا دیا. یعنی جس طرح سے 14 سال پہلے کفار مکہ نے نماز کا حلیہ کیا تھا بگاڑ لیا تھا، کھیل تماشا بنا لیا. جو نماز چلی آ رہی تھی دین میں اس کا حلیہ بگاڑ کر بس وہ کیا کرتے تھے، تالیاں پیٹتے تھے اور سیٹیاں بجاتے تھے، بالکل حلیہ بگاڑ لیا. طواف کرتے تھے تو برہنا طواف کر رہے ہیں، بالکل کپڑوں سے بالکل حلیہ ہو کے خالی ہو کے. تو یہ دین کو کیا بنا رہے ہیں؟ کھیل تماشا بنا رہے ہیں. اس کا ایک ترجمہ معرف القرآن میں مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ دار القرنگی کے بانی، آپ ان کی تفسیر پڑھیں اس آیت کے ذیل میں، تو وہ فرماتے ہیں کہ اے نبی آپ چھوڑیے ان لوگوں کو کہ جنہوں نے کھیل تماشے کو ہی اپنا دین بنا لیا. یعنی یہ بھی اس کا مفہوم ہے، دینہم لعبًا ولہوًا. یعنی ایک تو ہے کہ دین کو کھیل تماشا بنانا، اس کی مثالیں میں نے آپ کو دی. ایک یہ کہ کھیل تماشے کو ہی دین بنا لیا، اس کو ہی اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیا. جس طرح سے دین کو اوڑھنا بچھونا بنایا جاتا ہے، دین کے رنگ میں رنگ جایا جاتا ہے، یہی تقاضا ہے. لیکن اب کیا ہے جی، وہ کھیل تماشے کو ہی دین بنایا ہوا ہے. ابھی دین تو وہ ہے کہ جس کے لیے مر مٹ جائے ایک بندہ ہے مومن، آج کھیل تماشے پہ مر مٹ جایا جا رہا ہے. یعنی انڈیا پاکستان کا میچ کیا ہو گیا، بس وہ تو ایک جنگ ہے یوں سمجھیں آپ. یعنی اگر تو پاکستان ہار گیا تو اچھے بھلے مرد ہوں، عورتیں ہوں، نوجوان ہوں، سب بھاڑے مار مار کے رو رہے ہیں باقاعدہ. آپ اندازہ تو کریں، یعنی اتنے قیمتی آنسو کہ جو امی عائشہ کے آنسو نکل رہے ہیں رضی اللہ تعالی عنہا، کب نکل رہے ہیں آنسو؟ کہ جب آخرت کی جہنم کی ہولناکی کا تذکرہ یاد آ جائے تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو رہے ہیں امی عائشہ کے رضی اللہ تعالی. اللہ کے رسول پوچھ رہے ہیں کہ عائشہ تمہارے آنکھوں میں آنسو ہیں، تو پوچھنے پر بتایا کہ جہنم کی ہولناکی یاد آ گئی تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. حضرت صدیق اکبر جو ہے وہ غم عقبا لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، کانپ رہے ہیں، کاش میں گھاس کا تنکا ہوتا کہ پاؤں تلے گھوم دیا جاتا اور مجھ سے کوئی حساب کتاب نہ ہوتا. آنکھوں سے آنسو آ رہے ہیں تو غم عقبا میں آ رہے ہیں. حضرت عمر فاروق لرز رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ. حضرت حذیفہ کو اللہ کے رسول نے حذیفہ بن یمان، چند منافقین کے نام بتائے ایک غزوے سے واپسی پر، اور یہ حذیفہ بن یمان اسی وجہ سے کیونکہ وہ راز تھا اللہ کے رسول کا ان کے پاس، چند منافقین کے نام بتائے تھے، کسی اور کو نہیں بتانے تھے. جب ہی ان کا لقب پڑا صاحب اسر النبی، یہ کون ہے صاحب؟ کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے راز دان ہے. منافقین کے نام بتائے گن گن کے کہ یہ منافق، یہ منافق، یہ منافق. حضرت عمر کو پتہ چل گیا رضی اللہ تعالیٰ کہ حذیفہ کو چند منافقین کے نام بتائیں. اب غم عقبا دیکھیں، ذرا آخرت کا غم دیکھیں. لرس کے پہنچے حضرت حذیفہ کے پاس اور قسمیں دے دے کے کہتے ہیں حضرت عمر کہ حذیفہ مجھے ان منافقین کے نام نہ بتاؤ، لیکن یہ بتا دو کہ اس لسٹ میں منافقین کی عمر کا نام ہے کہ نہیں، صرف اتنا بتا دو. اب یہ وہ غم عقبا ہے، یعنی یہ وہ عمر فاروق ہیں، صدیق اکبر ہیں کہ جو عشر مبشرہ میں شامل، یعنی اللہ کے رسول نے جنت کی بشارت دنیا میں دے دی، لیکن پھر بھی لرزہ اور ترسائیں. یہی بندے مومن کی کیفیت ہے کہ جس کے پاس ایمان کی پونجی ہو نا وہی ڈرتا رہتا ہے نا. ورنہ تو یہ ہے کہ جو ایمان ہی لٹ جائے کسی کا، پونجی لٹ جائے تو رہا کھٹکا نہ چوری کا، دعا دیتا ہوں رہزن کو، رہزن ہی سب کچھ لوٹ کے چلا گیا تو آپ کھٹکا کس بات کا؟ وہ ایمان کی پونجی لٹ گئے تو پھر تو وہ منافق ہے کہ جو کہ بے فکر رہتا ہے چاہے جو بھی کرے. لیکن بندہ مومن تو لرزا اور ترسا رہتا ہے نیکیاں کرنے کے باوجود. تو یہاں پر یہی بات ہے کہ جو فرمائی جا رہی ہے کہ انہوں نے کھیل تماشے کو اپنا دین بنا لیا. آپ مجھے بتائیے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحاب کرام، یعنی کھیل کی پروموشن دین اسلام میں بھی ملتی ہے، لیکن کون سے کھیل کہ جن سے دین اسلام کو کوئی تقویت ملے، کوئی جسمانی طاقت اس سے جو ہے وہ حاصل ہو، اور یہ جسمانی طاقت جو ہے وہ ایونچولی کدھر جو ہے وہ استعمال ہو؟ دین کے غلبے کی خاطر. یہ پورا جو ایک سیرت ہے اور صحابہ کرام کی سیرت ہے، اس کا اگر آپ مطالعہ کریں، مجھے کوئی ایک صحابی ایسا بتائیں کہ جس نے وہ کھیل جن کو پروموٹ کیا دین اسلام نے، کشتی ہے، گھڑ سواری ہے، نیزہ بازی ہے، یہ پروموشن ہے، سوئمنگ ہے، دین اسلام نے پروموٹ کیا ہے، لیکن کیوں کیا؟ کیا کہ یہ چیزیں جسمانی طاقت کا ذریعہ بنے اور دین کے لیے وہ طاقت استعمال ہو. لیکن کوئی صحابی آپ مجھے بتائیں کہ جنہوں نے تیر اندازی کو اپنا پوری زندگی کا پروفیشن بنایا ہو، سوئمنگ کو اپنی پوری زندگی کا پروفیشن بنایا ہو، آج تو کھیل پروفیشن بن گئے نا، یعنی دینی فرائض تو وہ بالکل سائڈ لائن ہو گئے اب تو. یعنی کسی زمانے میں بچوں کو ہم سبق کیا سکھاتے تھے؟ پڑھو گے، لکھو گے، بنو گے نواب، کھیلو گے، کودو گے، ہو گے خراب. اب کیا ہے کیفیت؟ اب وہ کھیلو گے، کودو گے تو بنو گے نواب. تو لاکھوں روپے ہیں کہ جو کہ مل رہے ہیں، اربوں روپے مل رہے ہیں، خرچ کیے جا رہے ہیں. کوئی ایک جو ہے وہ میچ میں کوئی ہٹ ہو گیا تو وہ تو بس اس کے تو بارے نیارے ہو گئے، یعنی ہارنے پر جو ہے وہ لاکھوں روپے بینک میں آ جاتے. تو فرق یہ ہے کہ یہ پوری زندگی کو کھیل تماشے کی نظر کر دینا، یہ ہے اصل میں کہ انہوں نے کھیل تماشے کو اپنا دین بنا لیا. وغرتہم الحیات الدنیا، اور دنیا کی زندگی انہوں نے دھوکے میں ڈال دی. یہ دنیا ہی کا وہ تصور ہے کہ جو کہ واضح کیا جاتا ہے وقفے وقفے سے قرآن مجید میں، یہ دھوکا ہے. کیا ہے تو نے متائے غرور کا سودا، فریب سود و زیا، لا الہ الا اللہ. یہ دنیا دھوکے کا سامان ہے. تم ان مادی آنکھوں سے دنیا کو دیکھو گے تو اٹریکشن نظر آئے گی، اسی میں تو امتحان ہے. دنیا کی حقیقت کو جاننا چاہتے ہو تو وہ دل کی آنکھ ہے، اس سے تم مشاہدہ کرو دنیا کا. تو اس کی حقیقت جو ہے وہ مچھر کے پر کے برابر بھی اس کی کوئی حیثیت تمہیں نظر نہیں آئے گی. ایک مرے ہوئے، کان کٹے ہوئے، پیٹ پھولے ہوئے بکری کے بچے کی حیثیت جس طرح سے ہماری نگاہ میں کمتر ہے، اتنی اس دنیا کی حقیقت اللہ کی نگاہ میں کمترین ہے. یہ مثالیں ہیں، یہ احادیث ہیں جو کہ اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو یہ سمجھائیں اور دنیا کی حقیقت کو انہیل کیا. جبھی تو وہ صحابہ کرام جو ہے وہ جان ہتھیلی پر لے کر میدان عمل میں تھے، اور آج ہماری کیا صورتحال ہے کہ بس جان سب سے پیاری ہے، یہ نہ جائے، باقی قوم کے سودے ہوتے رہے، قوم جو ہے گو ٹو ہیل، کوئی جائے، جس کا جو بھی بگڑتا ہے بگڑے، لیکن میرا نہیں بگڑنا چاہیے. بالکل ریورس ہو گیا، 180 ڈگری پلٹ گئے. تو فرمایا جا رہا ہے کہ انہوں نے یعنی دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکے میں ڈال دیا. وذکر بھی، بس اے نبی، نبی آپ اس قرآن کے ذریعے سے، بھی اس قرآن کے ذریعے سے انہیں تذکیر کیجیے، جس طرح سے سورہ قاف میں آتا ہے فذکر بالقرآن من یخاف وعید، بس اس قرآن کے ذریعے سے تذکیر کیجیے کہ جو کہ وعد وعید سے جو ہے وہ ڈرتا ہے، قیامت کے دن سے جو ہے وہ اس کا خوف اس کے اندر ہے. انتم صلا نفسم بما کسبت، یعنی نبی اس قرآن کے ذریعے سے ان کو نصیحت کیجئے کہ کہیں کوئی جان اپنے بدعمالیوں پر نہ پکڑی جائے، وہ غارت نہ ہو جائے کہ بھئی اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ بھئی دین کیا تھا، قرآن کے احکامات کیا تھے. تو آپ نصیحت کیجئے اس قرآن کے ذریعے سے. تو یہی ہے عرض کہ بھئی یہ ذمہ داری قرآن کی تعلیمات کو عام کرنے کی، یہ کوئی خاص طبقے کی نہیں ہے کہ بھئی یہ تو درس قرآن والے ہیں اور یہ فلاں والے، نہیں، یہ دینی طبقات اپنے کام دینی فرض سمجھ کے کر رہے ہوتے ہیں. بلکہ یہ تو ہر اس مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ جس نے اللہ اس کے رسول کو مانا ہے کلمہ پڑھ کے، کہ وہ قرآن سیکھے اور سکھائے. بہترین انسان اس کو قرار دیا اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم. اس قرآن کے ذریعے سے آپ نصیحت کیجئے کہ کہیں کوئی اپنی بدعمالیوں کے سبب پکڑا نہ جائے. لیس لہا من دون اللہ ولی ولا شفیع، اور نہیں ہے اس کے لیے اللہ کو چھوڑ کر نہ تو کوئی ولی ہے اور نہ کوئی شفاعت کرنے والا ہے. اب دیکھیں، جب کوئی بدعمالی انسان کرتا ہے نا اور رنگے ہاتھوں پکڑا جاتا ہے، تو اب وہ جو سورسز لگاتا ہے اپنے آپ کو چھڑوانے کے لیے، اس میں ایک سورس کیا ہے کہ بھئی کوئی کسی کی کچھ پناہی حاصل ہو جائے، یا کوئی بڑا انسان ہے اس کی کوئی سفارش ہے کہ جو کہ کرا دی جائے تاکہ میں اس جو بھی جرم کی سزا ہے اس سے بچ جاؤں. تو جرائم تو ان کے بڑے بڑے ہیں، ان کو آج ہی وارن کر دیا جائے کہ اللہ کے مقابلے میں ان کے لیے نہ کوئی کچھ پناہ ہوگا، نہ کوئی ولی ہوگا، ولا شفیع، نہ کوئی شفاعت کرنے والا ہوگا. ہاں شفاعت برحق ہے، اس کا تصور خود قرآن مجید دیتا ہے، روز قیامت شفاعت ہونی ہے، لیکن اندھیر نگری چوپٹ راج نہیں ہوگا کہ بھائی جو چاہے کھڑا ہو کر کسی کی بھی چاہے وہ بخشش کرا کے شفاعت کرا کے لے جائے گا. نہیں، شفاعت کون کرے گا، یہ اعزاز کون دے گا، یہ اختیار اللہ کے پاس ہے. وہ کس کی شفاعت کر پائیں گے، یہ بھی اختیار اللہ کے پاس ہے. یہ ہے شفاعت حق کا تصور، اور جو شفاعت باطلہ کے تصورات ہیں وہ آج ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں. لہذا یہ ہے کہ فرمایا جا رہا ہے کہ کوئی شفاعت کرنے والا نہیں. وَإِن تَعَدِلْ كُلَّ عَدْلٍ، اگر ہر معاوضہ بھی وہ دینا چاہے اس جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے، اس دن لا یوخذ منہا، ہرگز اس سے قبول نہیں کیا جائے. یعنی یہ تین چیزیں، یا تو کوئی پرسنالٹی ہو، یا کسی کی سفارش لگ جائے، کسی پرسنالٹی کی بیک آ جائے، یا اگر کوئی نہ ہو تو کم از کم کوئی مال دے کے اپنے آپ کو چھڑا لی جائے. یہی ہے نا دھندے دنیا کے، رشوت لے کے پھنس گیا ہے، رشوت دے کے چھوڑ جا، یہ تو دھندا دنیا کا ہے. لیکن کیا سوچیں اللہ کے حضور جا کے ہم یہ کہہ سکیں گے کہ اللہ آپ نے جس بندے کو جہنم کے لیے مختص کر دیا یہ آپ کو پتہ نہیں ہے، یہ تو بڑا شریف انسان ہے. جس طرح سے ہم دنیا میں کسی انسپیکٹر کے پاس جا کے کہتے ہیں بھائی یہ تو ہمارے محلے کا بڑا شریف ہے، آپ نے غلط فہمی میں پکڑ لیا، تو کیا اللہ جو ہے وہ لا علمی میں کسی کو پکڑے گا؟ کیا اب اللہ کو ہم بتائیں گے کہ ہمیں زیادہ پتہ ہے آپ کو نہیں پتہ؟ معاذ اللہ، سما معاذ اللہ، اللہ تو علیم بذات صدور ہے. لہذا کوئی شفاعت، کوئی ولی اور کوئی جو ہے وہ معاوضہ اگر وہ دینا چاہے گا لا یوخذ منہا، اس سے وہ ہرگز قبول نہ کیا جائے گا. اولئک الذین ابسلوا بما کسبوا، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے کیے پر پکڑے جائے، ان کی پکڑ ہے کہ جو کہ ہوگی. لہم شراب من حمیم، اور ان کے لیے پینے کے لیے کھولتا ہوا جو ہے وہ پانی ہوگا. اللہم اجرنا من النار، اللہ تعالی ہمیں جہنم کی ہوا سے بھی محفوظ فرمائے. فرمایا کھولتا ہوا پینے کے لیے ہوگا پانی، وہ عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. کیوں؟ بما کانوا یکفرون، بعض اب اس کے کہ جو یہ کفر کرتے ہیں، جو یہ نافرمانیاں کرتے ہیں. تو دیکھیں اب ان آیات کو اگر تو ہم تعبیر خاص میں لے جا کے کفار مکہ پر ہی فٹ کر کے سمجھیں گے تو پھر ہمارے لیے تو اس میں کچھ نہیں. لیکن یہ ہے کہ قرآن مجید کی تو آیات آخری انسان تک کے لیے اس میں ہدایت ہے، تو میرے لیے ہدایت کیا ہے اس میں؟ ہمارے لیے کیا ہے کہ بھئی کفر کے جو ہے وہ دو درجے ہیں، ایک ہے کفر قولی، ایک ہے کفر عملی. جو کفار مکہ تھے انہوں نے اللہ کے رسول کو نہیں مانا، تعلیمات کو نہیں مانا، تو انہوں نے کیا کیا؟ کفر قولی، کیا قول سے انکار کر دیا، نہیں مانتے اللہ کو، نہیں مانتے رسول کو، نہیں مانتے قرآن کو. آج میں اور آپ ویسے تھے مجموعی پوری امت مسلمہ، وہ کون سے کفر کا شکار ہے؟ وہ ہے کفر عملی. عمل سے ہم جھٹلا رہے ہیں، اللہ کو مان رہے ہیں اللہ کی ایک نہیں مان کے دے رہے ہیں، قرآن کو مان رہے ہیں قرآن کی ایک نہیں مان کے دے رہے ہیں. قرآن اگر ہماری زندگیوں میں ہے تو وہ کب آتا ہے؟ کہ جب کوئی مرتا ہے تو جب قرآن نکلتا ہے، پھر ایصال ثواب کے لیے قرآن ہے کہ جو کہ پڑھے جا رہے ہوتے ہیں، بخشوائے جا رہے ہوتے ہیں. قرآن یاد آتا ہے کب آتا ہے؟ اچھا وہ بچی جو ہے وہ ودا ہو رہی ہے تو گھر کی تہلیز پار کر رہی ہے، تو پھر قرآن کے سائے میں اس کو نکالا جائے، پھر قرآن یاد آتا ہے. کہاں پارلیمنٹ میں قرآن کی بالادستی، کہاں عدالت میں قرآن کی بالادستی، قرآن تو بالکل سائڈ میں. گھروں میں بھی قرآن نہیں، گھروں میں بھی قرآن اتنے اوپر جزدان میں ہوتے ہیں کہ اس کو اٹھانے کے لیے بھی جو ہے وہ سوچنا پڑے. ابھی آپ جائیں مسجدوں میں دیکھیں، ریگ میں باہر جا کے پڑھنے والے کتنے، مٹی اٹ رہی ہے قرآنوں میں، قرآن مجید پر، لیکن پڑھنے والے کوئی نہیں الا ماشاء اللہ. تو یہ قرآن کے ساتھ ذاتی، یہ اللہ کی کتاب کے ساتھ ذاتی، یہ ہے عملی اعتبار سے کفر کرنا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کفر عملی سے محفوظ فرمائے. کفار مکہ کی جو بھی روش ہے اور ضد ہے جو ہمارے سامنے بطور آئینہ رکھی جا رہی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر طرح کی ضد اناس سے اور اسلام دشمنی سے ہمیں محفوظ فرمائے، اسلام کا محافظ بنائے اور اس کی خدمت کی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.